پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج جو پروگرام میں ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے شام کی صورتحال پر اور وہاں جنگ کے ممکنہ خطرات کے حوالے سے۔ یہ خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں ایک دوسرے کے سفارتکاروں پر ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگ سکتی ہے، ہرچند کے محکمہ خارجہ نے پاکستان کے اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک اسے کوئی تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے۔ افغانستان میں تشدد اور وہاں پر ایران کے رول کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی جس میں انسانی سمگلنگ کے خلاف اقدامات کے لیے زور دیا گیا ہے، اور آخر میں پاکستان میں بجٹ کی جو اپوزیشن کے کنسرنس ہیں کہ جانے والی حکومت کو آنے والی حکومت کے لیے بجٹ کا مسئلہ چھوڑ دینا چاہیے، اس پر بات ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں پہلے ٹاپک سے اپنے۔ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، ہمارے ساتھی مبشر زیدی نے تیار کی ہے، اس کو سناتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ممتاز اسکالر ہیں اور مڈل ایسٹ کے امور کے ماہر ہیں، لیکن پہلے یہ رپورٹ۔
صدر ٹرمپ نے دمشق کے نواح میں مبینہ کیمیاوی حملے کے بعد مرنے والے شامی بچوں کی تصاویر دیکھ کر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو گیس سے قتل کرنے والا درندہ قرار دیا اور ان کا دفاع کرنے پر روس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بدھ کو ان کے ٹویٹ سے یہ تشویش پیدا ہوئی کہ امریکی افواج کا شام میں روسی فوج کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے۔ یمن میں امریکہ کے سابق سفیر جیرالڈ فیئرسٹین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام میں نئے قسم کے تصادم کے کئی امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، شام کے اندر اسرائیل اور ایران کی کشمکش، بدلتے ہوئے حالات میں شام کے اندر امریکہ اور روس کے درمیان تصادم، شام میں ایران اور حزب اللہ کے بڑھتے ہوئے کنٹرول کی وجہ سے خطرات میں توسیع، ان کی اسرائیل اور اردن کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی اہلیت میں اضافہ، اور یقیناً ترکی اور کردوں کے درمیان لڑائی جس میں امریکہ کے مفادات بھی داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھے جیرالڈ فیئرسٹین کے الفاظ۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کو اس بات سے انکار کیا کہ امریکہ نے شام میں میزائل حملہ کرنے کا حتمی منصوبہ بنا لیا ہے۔ ترجمان سارا سینڈرز نے کہا، یہ یقیناً ایک آپشن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واحد آپشن ہے یا واحد رد عمل ہے کہ صدر یہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ روس کے تجزیہ کار فیوڈور لوکیانوف کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے شامی حکومت کو نشانہ بنایا تو روس لازماً اس کا جواب دے گا۔ انہوں نے کہا، امریکی صدر نے اگر شام میں حملے کا حکم دیا تو اس سخت فیصلے کو روس میں انتہائی دشمنی کے طور پر دیکھا جائے گا۔ یہ تھے فیوڈور لوکیانوف کے الفاظ۔
یہ رپورٹ آپ نے سنی، اور اس سلسلے میں جب ہم نے یہاں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے کامران بخاری سے گفتگو کی کہ ان کے خیال میں جنگ کے کیا امکانات ہیں، تو ان کا کہنا تھا،
خطرہ تو موجود ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خطرہ جو ہے کس نوعیت کا ہے، کیا کتنا بڑا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دونوں جانب سے جو ہے کسی قسم کی کوئی دیدہ دانستہ کوشش کی جا رہی ہے لڑائی جھگڑے کی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایک پیچیدہ سا ایشو بنا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کو کسی طریقے سے رسپانس دینا ہے۔ وہ جو کیمیکل ویپنز اٹیک رپورٹڈ مبینہ طور پہ جو ہوا ہے اس کا جواب دینا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ علامتی نہیں ہو سکتا، سمبولک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پچھلے سال بھی کیا تھا، اس کا کچھ فرق نہیں پڑا، اور اس سے امریکہ کی ساکھ جو ہے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا زور جو ہے نا، مزید ہیوی قسم کا جو ہے رسپانس ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اب ادھر دوسری جانب سے روس نے کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کی مسل جو ہے آئیں گی تو ہم ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے۔ اب یہ بڑی ہی غیر معمولی بات ہے، عمومی طور پہ روس اس قسم کے بیانات نہیں دیتا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ان کا کہنا ہے اور اصل میں کریں گے کچھ بھی، لیکن جو پینل ہوتے ہیں وہ اس کو اسیوم نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہوگا اور یہ بس ویسے ہی جو ہے ہمیں ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے خاصی دیر لگ رہی ہے وہ رسپانس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کرنے میں، کیونکہ بہت سارے موونگ پارٹس ہیں۔
ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ نے رپورٹ بھی سنی اور کامران بخاری صاحب کا کمنٹ بھی سنا، کیا واقعی کوئی خطرات ہیں یا یہ کہ روس کی جانب سے صرف بلف کیا جا رہا ہے؟
یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 7 سالہ جو خانہ جنگی شام میں ہو رہی تھی، تو پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ دو بڑی قوتیں پراکسی کے ذریعے تو وہ اپنے اپنے گروپوں کو سپورٹ کر ہی رہی تھیں, ان کی امداد بھی کر رہی تھیں, لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ آمنے سامنے آ گئی ہیں. اور دوسری جو تشویشناک بات یہ ہے کہ جو وار میکنگ پاورز ہیں وہ امریکن کانگریس کے پاس ہیں, لیکن صدر کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کاروائی کر سکیں. تو صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے پہلے ٹویٹ کیا کہ ہم فوری طور پر میزائل حملہ کریں گے, پھر بعد میں اس کو تبدیل کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو, دیر لگے, یہ بڑی خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ آپ کو کس طرح وہ جج کریں, اور اگر وہ ایک بلف گیم میں پڑ جائیں تو یہ بھی پھر موقع آ سکتا ہے کہ جس میں کچھ پری ایمپٹ کر دے, یعنی روس والے ہی کچھ پری ایمپٹ کر دیں, تو اس لیے اس کی وجہ سے زیادہ خطرات ہیں. لیکن اب یہ لگ رہا ہے یہ ٹویٹس کے بعد کہ اتنی جلدی شاید میزائل کا حملہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ روس نے بھی اس میں کہہ دیا کہ ہم اس کا جواب دیں گے, اور جب آپ اتنا ڈیلے کریں گے, ایک دفعہ کہہ کے ہم حملہ کریں گے, تو پھر وہ اتنا ہی اپنے ڈیفینسز کو اب تک انہوں نے کر لیا ہوگا, مضبوط کر لیا ہوگا. تو بٹ اینڈ آف دا ڈے ہم یہی کہیں گے کہ اس نشان کا مسئلہ ہے, یہ میزائلوں وغیرہ سے حل نہیں ہونا, اس لیے کہ دیکھیے اس میں ابھی تک امریکہ نے واضح طور پہ نہیں کہا کہ بشار الاسد کی حکومت نے کیمیکل استعمال کیے ہیں, یہ ابھی ایک مفروضہ ہے اور یہ شک کی بنا پہ کیا جا رہا ہے. برٹن کا اگر آپ دیکھیے تو برٹن نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ابھی اس کا جائزہ لے لے ہیں, جرمنی نے صاف انکار کر دیا ہم کوئی فوجی کاروائی میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس لیے اس چیز پہ جلدی کرنا فوجی طور پر میزائل مارنے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ زیادہ تیز کر دی جائیں, روس کو کہا جائے, روس کے ساتھ بہرحال امریکہ کے اختلافات بہت ہیں لیکن ایک کمیونیکیشن لنک بھی ہے, بہت سے معاملات میں بات چیت بھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے وہاں پہ پریشر ڈالا جائے, اقوام متحدہ کے ذریعے پریشر ڈالا جائے اور جو ہیومن رائٹس کی ایجنسیز ہیں ان کے لیے, کہ بہرحال جو کیمیکل ویپنز ہوتے ہیں وہ تو کوئی بھی اس کو اپروو نہیں کرے گا, اس کو تو کنڈم ہی کرنا چاہیے, لیکن یہ جلد بازی میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے
جی.
کیونکہ اس کے اثرات صرف شام تک نہیں رہیں گے, کیونکہ اگر یہ مفروضہ ہے اگر میزائل امریکہ کے حملہ کریں اور روس کی کوئی کیجولٹیز ادھر ہو جائیں, روسیوں کی, کیونکہ روس کی فوج بھی وہاں پہ موجود ہے, ان کے دستے بھی, اور وہ کوئی جوابی کاروائی کریں, تو ان کے آپشنز بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں, چونکہ وہ افغانستان میں امریکہ کی فورسز ہیں, بحرین میں ہیں, دوسرے علاقوں میں بھی فورسز موجود ہیں. تو اس لیے کہیں یہ نہ ہو کہ ایک جو محدود جنگ ہے, محدود سے مراد ہے ایک جغرافیکل ایریا علاقے میں جو ہو رہی ہے اس کا پھیلاؤ کہیں زیادہ نہ ہو جائے.
صحیح.
اور تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ امید یہی کی جا سکتی ہے جو صدر ٹرمپ نے بھی دوسری ٹویٹ کی کہ اس دوران کو سوچنے کا اور موقع مل گیا, اور زیادہ جو ایڈوائزرز ہیں ان سے بات چیت کرنے کا, یہ ساری چیز کو کیسے ہم دیکھیں اور اس ساری چیز کو کیسے ہم قابو میں کریں
جی.
جس سے آپ کنڈیم بھی کریں, بالکل کنڈیم کرنا چاہیے کیمیکل جہاں بھی استعمال ہو, لیکن اس کے جواب میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. پہلے بھی ہم نے عراق میں دیکھ لیا
صحیح
جی ڈاکٹر صاحب, تو وہ جی, تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو فوری میں جو ایمرجنسی ہوگی تھی پہلی ٹویٹ سے, وہ دوسری ٹویٹ نے ذرا اس کو ڈیلے کر
جی. ہمیں جوائن کیا ہے سحر خان صاحب نے, کیٹو انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے, یہ فرمائیے سحر صاحبہ کے, امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں ایکشن کے لیے جو صدر فیصلہ کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جائزہ لے رہے ہیں ہم کہ آیا واقعی کیمیکل ویپنز استعمال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان معاملات کو کول ڈاؤن کر کے ڈیلے کیا جائے اور ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہ ہونے پائے؟
بات یہ کہ جو کیمیکل ویپنز جو استعمال ہوئے ہیں یہ تو اسد نے پہلی دفعہ تو نہیں کیے ہیں, اینڈ آئی تھنک کافی اب ایویڈنس ہے کہ کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا ہے, خاص طور پہ کلورین گیس کا. جہاں تک اسٹرائکس کی بات ہے, پہلے تو صدر ٹرمپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ سیریا سے نکلنا چاہ رہے ہیں, خاص طور پہ وہ امریکن ٹروپس کو نکالنا چاہ رہے ہیں, لیکن اب آف کورس ڈبیٹس ہو رہی ہیں کہ اب اسٹرائک کرنی چاہیے. اسٹرائک کے معاملے میں ایک تو خاص طور پہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تین چیزیں ضروری ہیں سمجھنے کے لیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صدر ٹرمپ اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں ان کو کانگریس سے اپروول لینا ہوگا. یہ جب سے امریکہ سیاسی سسٹم کا ایک ریکوائرمنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر امریکہ ایک اسٹرائک کرے گا بھی سیریا کے اندر, تو بالکل یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ اس اسٹرائک کا گول کیا ہے, یعنی اس اسٹرائک کا کیا مقصد ہے. کیونکہ اگر امریکہ اسٹرائک کرے گا جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے نہ اس میں کوئی کمی ہوگی. یہ بھی بہت انکلیئر بات ہے کہ روس اور ایران کی سپورٹ کیا اس پہ کیا اثر پڑے گا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اسٹرائک کرے گا جیسے اس نے اپریل 2017 میں کیا تھا اسٹرائک, تو یہ دوبارہ اس بات کو ری انفورس کر رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کا پولیس مین ہے. لیکن بات یہ کہ یہ ایسپیکٹ جو ہے ایک لحاظ سے امریکہ میں لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی پرسٹیج بڑھا رہی ہے, لیکن جب ہم ریالٹی دیکھتے ہیں آن دا گراؤنڈ کہ اس گول کا کیا مقصد ہوگا, بالکل بات انکلیئر ہے کہ اگر امریکہ اسٹرائک کرے گا اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور الٹیمیٹلی یہ سیرین لوگوں کے لیے کیا فائدہ مند ہوگی.
صحیح. اچھا, پہلی بار جو ہے آپ کو اگر یاد ہو تو جب عراق کی جنگ ہوئی تھی تو بش صاحب نے کانگریس کے اپروول کے بغیر اٹیک کر دیا تھا اور بعد میں اپروول لیا گیا تھا. میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنلی یہ اختیار حاصل ہے پریسیڈنٹ کو کہ ایمرجنسی میں وہ یہ کارروائی کر سکتا ہے, لیکن کانگریس سے منظوری لینا ضروری تھی. دوسرے ایک بات تو ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, روس کے رول کے حوالے سے فرمائیے کہ روس کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی جب میں نے کامران بخاری صاحب سے بات کی تھی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے, تو انہوں نے روس کے رول کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے تھے, آپ کو ذرا سن لیجئے تاکہ آپ دونوں کے کمنٹس بھی لے سکوں.
روس اس وقت جو ہے جو وہاں کی حکومت ہے, جو اسد حکومت ہے, وہ اس کا سب سے بڑا گریٹ پاور ایلائے ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ روس کا جو ہے ایک اہم کردار ہے. روس وہاں پر جو ہے نہ صرف ملٹیریلی جو وہاں کی حکومت ہے اس کی حمایت کر رہا ہے, بلکہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی جو ہے جو پیس ٹاکس ہوتی ہیں, چاہے وہ ٹیکٹیکل لیول کی ہوں کہ کوئی شہر خالی کرانا ہے یا کوئی بین الاقوامی لیول پہ جو ہے حکومت اور باغیوں کے درمیان گفت و شنید ہوتی ہے, خاص طور پہ جو ہے استنبول میں یا قازقستان کے جو ہے دارالخلافہ میں, تو وہ اس میں بھی روس کا ہاتھ ہے, تو روس کا بہت اہم کردار ہے.
ڈاکٹر فاروق حسنات, اختصار کے ساتھ فرمائیے کتنا اہم کردار ہے آپ کے خیال میں, کیا مشرق وسطی کی جو بساط سیاست ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہے اس وقت؟
یہ سر میں بات یہ ہے کہ روس پہلے تو دلچسپی نہیں لے رہا تھا شروع میں, چونکہ 7 سال سے یہ جنگ جاری ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب امریکہ نے اپنا رول ختم کرنا شروع کیا تو روس اس میں کھینچتا چلا آیا. شام میں ٹھیک ہے بشار اسد کے وہ اس کے حامی ہیں بڑے پرانے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی فوجیں وہاں پہ موجود ہیں, ان کا جو تمام جو میزائل وغیرہ ہیں وہ لتاکیا کے قریب بہت بڑا ان کا فوجی اڈہ ہے, تو وہ فزیکلی اور عملی طور پر اس میں آگے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ روس کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بشار اسد کی فوجیں جیت رہی ہیں, اور ابھی غوطہ میں جو انہوں نے جو دوسرے جو فریق ہیں ان پہ قابو پا لیا, اب صرف چھوٹی موٹی پاکٹس رہ گئی ہیں, تو اس لیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ بشار اسد کی حکومت جو ہے یہ بچ جائے گی اور یہ آگے یہ ہم چل سکیں گے. لیکن اگر اس کو میزائل مارے جاتے ہیں یا اس کو کسی طریقے سے کمزور کیا جاتا ہے تو وہ پھر روس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. دوسری بات اس میں یہ ان کو نظر آتی ہے کہ اس سے افراتفری زیادہ پھیلے گی, اس لیے کہ آپ نے ابھی عراق کی بھی مثال دی, میزائل مارنے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ڈیمیج ہوگا بلڈنگ, جب تک گراؤنڈ آن ٹروپ نہ ہو, ٹروپس آن گراؤنڈ نہ ہو, یہ نہ کہیں ہو کہ امریکہ اس میں میزائل تو مار دے لیکن اس کے بعد جب کاؤنٹر اٹیک ہو تو وہ پھر اپنی ان کو فوج بھی بھیجنی پڑے فزیکلی, یہ بہت بری بات ہوگی دنیا کے لیے بھی امریکہ کے لیے بھی خود بھی. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ روس کے اسٹیکس بہت زیادہ ہیں, امریکہ سے زیادہ ان کے اسٹیکس ہیں, اس لیے کہ اب وہ کچھ ہفتوں کی بات رہ گئی ہے کہ بشار اسد جو ہے اس تمام علاقے پہ ان کا
کنٹرول قائم ہو جائے گا جی.
اور ہاں تو اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ مل کر جو آئندہ حکومت کی تشکیل دینی ہے یا وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا پروسیس ہے اس کی طرف بڑھنا چاہیے. جو اب کیمیکل اب خود بھی امریکہ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی یقین نہیں ہے, مفروضہ ایک ہے, तो इसलिए इस बात को कंडेम तो करना चाहिए हर एक को, लेकिन अब ज्यादा इस तरफ आना चाहिए कि रूस और अमेरिका मिलकर बैठें और वो जो शाम है इसकी सूरत हाल को किसी तरीके से इतना काबू में लाएं कि जो सिविलियन अथॉरिटी है वो रीइंपोज हो सके और जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, जो आइन बनाना है और जिसमें तमाम फरीक शामिल हों, उसकी तरफ बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, ना कि खाना जंगी को फिर से तेज कर दिया जाए।
डॉक्टर फारूक हसनाद, बहुत शुक्रिया आपका। सहर खान साहब, ये फरमाइए कि क्या इस सिचुएशन में, जबकि रूस, ईरान और तुर्की का एक नेक्सस बना हुआ है वहां पर, ईरान की पोजीशन सऊदी अरब के मुकाबले में उस रीजन में स्ट्रांग हो रही है?
जी, मेरे ख्याल में तो स्ट्रांग हो रही है, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि ईरान का अल्टीमेटली मकसद क्या है। ईरान जो है अब तक तो सदर असाद का साथ दे रहा है और ये बात ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान के भी जो ताल्लुकात हैं और जो टेंशंस हैं वो भी शाम की जंग से बहुत पहले चले आ रहे हैं। तो अब सऊदी अरेबिया भी अब कोशिश कर रहा है कि वो अमरीका के साथ ईरान को काउंटर करे। अमरीका के अंदर भी एक जैसे डिस्कशन डेवलप हो रही है कि ईरान जो है वो अमरीका के लिए खतरनाक है और ईरान खासतौर पर जो अग्रीमेंट था न्यूक्लियर डील जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था JCPOA के नाम से, कि वो अग्रीमेंट जो वो नाकाम है। असल में हकीकत तो ये कि वो अग्रीमेंट कामयाब है क्योंकि अभी तक ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन जहाँ तक शाम की बात होती है, ईरान का अभी काफी इन्फ्लुएंस है।
सही। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने दूसरे मौजू की जानिब। सहर साहब हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है राना अथा जावेद साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान हाउस से है, थिंक टैंक है, और ये मौजू जो है ये पाकिस्तान के अखबारात में बहुत ज्यादा इसको प्ले अप किया जा रहा है कि अमरीका और पाकिस्तान में एक दूसरे के सफारतकारों पर मुमकिन तौर से कोई पाबंदी लग सकती है या लगने वाली है। इस सिलसिले में जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान खातून हैदर नोरेट से सवाल किया एक ब्रीफिंग के दौरान, तो उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ना इसके बारे में कुछ जानती हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकती। उधर अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाने ने भी न तो इसकी तरदीद की है न तस्दीक की है, तहम ये कहा है कि वह भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ से रब्ता कायम किया कि वो क्या कहते हैं सिलसिले में, तो उनका जवाब ये था कि उन्होंने न तो खबर की तस्दीक की न तरदीद की, बल्कि उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते। क्या सूरत हाल बनेगी राना अथर जावेद साहब, क्या फरमाते हैं, क्या खबरें हैं, आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो मुल्कों के ताल्लुकात पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, खासतौर पर अमरीका और पाकिस्तान के मामले में जिनके ताल्लुकात पहले ही खासे कशीदा हैं?
बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मेरे ख्याल में इस बात को इस मद्देनजर रखें कि ये टाइमिंग बहुत बुरी होगी अगर ये हुआ तो, पहली बात तो ये है। और चूंकि अभी ये स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से या प्रॉपरली नहीं आई, ये एक न्यूज है जिसपे मतलब जो मुकामी अखबार में छपी है, तो इस पे ये असम्पशंस अगर हम करें कि ऐसा क्या हुआ है कि ये होगा, तो एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे डिफेंस अटाशी के साथ, लेकिन वो भी जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनको इम्यूनिटी होती है। मगर जो चीज देखने की ये है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई है कि यहाँ तक नौबत आ गई कि बजाय इसके कि वो मामलात को आगे लेके चलें, और वो मामलात बर्फ पिघल रही थी, आपको पता है अभी विजिट हुए हैं, अलीजा कर्टिस का भी हुआ है और वो ये एलिस का भी हुआ है, तो ये बजाय इसके कि इसको बात को आगे जाए, अगर डिप्लोमेट्स को या अदर अथॉरिटीज को या मिलिट्री सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को अगर बैन किया जाएगा या वीजा रिस्ट्रिक्शन होगी, तो आप बताइए कि फिर तो मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। मगर मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये बात ना हो, और इसलिए ना हो कि अभी जिस तरीके से एक रिवर्सल हुआ है रिलेशनशिप का, जो सिंस मिड दिसंबर से चल रही थी एक बात या उससे पहले भी वो बेहतर हालात हो रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ये चीज होगी। और अगर हुई तो इसे पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ खित्ते के लिए भी बुरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्लोमेट अगर रिस्ट्रिक्टेड होंगे या अमेरिकन नहीं आ सकेंगे, ऑब्वियसली निगोसिएशन प्रोसेस जो भी अफगानिस्तान के अंदर जो बातचीत जारी है और पाकिस्तान की और हवाले से जो अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, اس میں ایک رکھنا پڑ سکتا ہے. اور ظاہر ہے نہ تو امریکہ افورڈ کر سکتا ہے اس بات کو نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی یہ نیشن سٹیٹ کی بات ہے, اس میں اس طرح کی پابندیاں تو دشمن ممالک ایک دوسرے کو لگاتے ہیں, دوست ممالک نہیں لگاتا, پاکستان دوست ہے اوبیسلی امریکہ کا.
جی صحیح. سہر صاحبہ آپ یہ فرمائیے کہ ڈپلومیسی کی تاریخ میں اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں نیشنز کو اور ریجن کی سچویشن کو؟
جی اصل میں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان پہ اکثر ریسٹرکشن ڈالی جاتی ہیں, تو یہ جو خبر ہے یہ میرے لیے آئی گیس اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب یو ایس اور پاکستان کے درمیان ابھی ٹینشن تو ہیں, لیکن یہ خبر جو ہے اس کی وجہ سے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلا کہ عام طور پہ جب امریکی سفیر پاکستان میں جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہمیشہ ڈالے جاتے ہیں, یعنی وہ فاتح نہیں جا سکتے, کچھ کراچی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں جا سکتے, اور یہ سب پاکستان نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکن سفیر ان جہاں پہ خطرہ ہے ان کو ان علاقے پہ جائیں تاکہ آبویسلی یو نو یہ لوگ اٹیک نہ ہوں ایکسیٹرا. تو یہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ آئی گیس میرے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ جو پاکستانی سفیر جو ابھی واشنگٹن میں بیسڈ ہیں ان کے اوپر بھی ایز سچ کوئی ریسٹرکشن نہیں ڈالی گئی ہے عام طور پہ.
ہاں ڈالی نہیں گئی ابھی, اور کوئی کنفرم نہیں کر رہا کہ کوئی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن پاکستانی میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں.
جی جی, تو یہ پاکستانی میڈیا کی جو خبریں یہ آئی گیس ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ ایگزیکٹلی کیا خبر ہے, کیونکہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ امریکہ ہمیشہ پاکستانی سفیر کو 2 سال کا ویزا دیتا ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو عام طور پہ صرف 1 سال کا ویزا دیتا ہے, اور خاص طور پہ جو امریکن سفیر جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کمپیئر ٹو دیئر کاؤنٹر پارٹس ان
یونائیٹڈ سٹیٹس. جی میری اس سلسلے میں کامران بخاری صاحب سے بھی بات ہوئی تھی جو جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بھی کچھ باتیں کی, ذرا ان کو بھی سن لیتے ہیں.
دیکھیں یہ جو خبر ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سورس کیا ہے یہ کچھ مجھے کلیئر نہیں ہے. یہ اگر یہ امریکہ کے کسی اخبار میں چھپا ہوتا یا ذرائع ابلاغ کے کسی اور جو ہے نا ادارے کی جانب سے یہ خبر آئی ہوتی تو میں جو ہے نا اس کو کہتا کہ اچھا چلیں یہ جو ہے اس میں کچھ مطلب وزن ہے, کوئی اس میں زور ہے. اب یہ جو ہے رومر انٹیلیجنس ہے یا کوئی رومر ہے یا کیا ہے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بھئی اس خبر کی نوعیت کیا, کہ صداقت ہے اس نوعیت اس خبر کے اندر. جہاں تک سفارتی تعلقات کا جو ہے وہ خراب ہونا ہے اور جو نقل و حرکت ہے اپنا یہ سفارتکاروں کی, پاکستانی سفارتکاروں کی اسلام آباد کے ڈی سی کے اندر اور امریکی سفارتکاروں کی اسلام آباد کے اندر, تو دیکھیں یہ تو سفارتی تعلقات میں جو ہے ہو جاتا ہے, یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر کشیدگی ہوتی ہے. دیکھیں بھارت کے اندر ریسٹرکشنز ہیں پاکستانی جو ہے سفارتکاروں کے اوپر کہ وہ مخصوص مقامات کی جو ہے نا علاوہ کہیں جا نہیں سکتے, جانا چاہیں تو خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے. یہی حال بھارتی سفارتکاروں کا اسلام آباد کے اندر, لیکن امریکہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو جانا وہ جو ہے بڑی ایک مایوب بات ہے اور وہ آڈ ہوگا کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ یہ ایکچولی اس کا اثر کیا پڑے گا مطلب سفارتکاروں کے اوپر وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا زیادہ ہے, کیونکہ دیکھیں پہلے سے ہی بنکرڈ اور بیریکیڈڈ ہیں امریکی سفارتکار پاکستان کے اندر, وہ زیادہ ادھر ادھر جاتے نہیں, بہت کم نکلتے ہیں. تو لیکن جہاں تک پاکستانی سفارتکاروں کا تعلق ہے اگر ان کی نقل و حرکت کے اوپر پابندی عائد ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کیا واشنگٹن ڈی سی کے حدود عربے کے باہر نہیں جا سکتے یا ورجینیا یا میریلینڈ سے آگے نہیں جا سکتے, اور اگر آپ نیو یارک میں ہیں کاؤنسلیٹ میں ہیں یا پرماننٹ مشن میں ہیں تو کیا آپ نیو یارک کے ٹرائی اسٹیٹ ایریا وغیرہ سے آگے نہیں جا سکتے. تو ڈیٹیلز کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہے ورنہ جو ہے ہم اسپیکولیشن کر رہے ہیں.
جی رانا صاحب, سہر صاحبان بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو امریکی سفارتکار ہیں پاکستان میں خاص طور پر وہ بیریکیٹڈ ہیں وہاں پر, اور ظاہر ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود ہوتی ہے, اور پاکستان کا کہنا یہ سیکیورٹی کے ریزن سے, تو کیا وہی آرگومنٹ یہاں پر نہیں دیا جا سکتا سیکیورٹی کا؟
پہلی بات تو یہ لفظ بیریکیڈ جو ہے نا جی, یہ کافی
ایکسپشنیبل
ہے, کیونکہ پاکستان نے کسی کو بیریکیڈ نہیں کیا. یو ایس امبیسی نے خود سے جو اپنی جو ان کی ٹرپل لیئر وال ہیں, جو ان کی جو سیکیورٹی, ان کے ایلیبوریٹڈ سیکیورٹی جو ان کی ہے, وہ پیسو اور ایکٹیو سیکیورٹی ہے, وہ انہوں نے خود سے کی ہوئی ہے. ایک بات تو یہ ہے پریمیسز ان کا ہے, تو یہ بات غلط ہے. اور پھر وہ ایڈوائزری جاری کرتے ہیں, یو ایس امبیسی جاری کرتی ہے ایڈوائزری اپنے امپلائیز کے لیے, پاکستان نہیں کرتا. تو پاکستان کو اس طرح کہنا وہ صحیح نہیں ہے, ایک لحاظ سے مس کیریکٹرائزیشن ہے.
صحیح.
اور پاکستان نے کبھی پابندی نہیں لگائی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انٹیریئر سینس سے لے کے ہر جگہ جہاں آپ سفارتکار جانا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں. آبویسلی وہ انفارم کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی صورتحال امریکہ سے مختلف اس لیے ہے کہ امریکہ کے اندر تو وار آن ٹیرر نہیں ہو رہی, پاکستان کے اندر تو 40 سے زیادہ فورن انٹیلیجنس آپریٹ کر رہی ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے, مختلف آئی بی اوز ہو رہے ہیں, بہت بڑی جنگ لڑ کے ہٹ رہے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں ابھی بھی. تو یہ پاکستان کی سچویشن, اور امریکہ کے ساتھ تو افغانستان نہیں ہے جی.
صحیح.
پاکستان کے ساتھ تو افغانستان بھی ہے, ہندوستان بھی ہے. ہندوستان میں جو پاکستان کے سفارتکاروں کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, ہراس کیا جاتا ہے, اس کی اور ریزن ہے. ہاں, یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اٹ وڈ بی میٹیریلائز ایز اٹ از بینگ ڈسکسڈ. یہی ہوگا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوگی جو میڈیا میں آئی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی. جس اخبار میں وہ چھپی ہے وہ ریمر, اس طرح کی ریمر نہیں, کوئی بات ہوگی, مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا لمیٹڈ اس کا ہوگا. اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی آپ تھوڑا اگر کورسو ڈپلومیسی یوز کرنی ہے یا تھوڑا کیرٹ سٹک والی بات ہے, تو اس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کریں گے ہم اگر آپ کریں گے. ورنہ پاکستان کے اندر امریکی سفارتکار خود سے فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پہ تو میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, دن رات آپ یہاں سے نکلیں تو فرینچ, یو کے باقی لوگ, ڈیفینس اتاشی, امبیسڈرز عام نظر آتے ہیں آپ کو, کوئی پرابلم نہیں ہے.
صحیح. ہمارے ساتھ رہیے رانا صاحب. سہر صاحب, ایک آخری بات کی اور بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پریشر ٹیکٹس قسم کی چیز ہو سکتی ہے, اس قسم کی ریومرز یا فیلرز جو ہیں؟
میں جی اصل میں بالکل کامران بخاری صاحب کا ساتھ دیتی ہوں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی اس بات میں زیادہ وزن ہے. اگر یہ امریکن کے کسی اخبار میں چھپی ہوتی تو شاید مجھے زیادہ وزن لگتا, لیکن فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ذرا رومر ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ جب اس چیز کو نزدیک سے دیکھا جائے, اور ہم دیکھتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز کو, ویزا سے کیسے کام کرتے ہیں. رانا صاحب نے بھی بتایا کہ ایمبسیز جو بیریکیڈڈ ہیں وہ امریکہ نے خود کی ہوئی ہیں. جب اس طرح کی چیزوں کو خاص طور پہ ہم اپنے انالیسز میں لیتے ہیں, تو اگر یہ خبر سچ بھی ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنی بڑی بات ہے.
بہت شکریہ سحر کامران, سحر خان صاحب آپ کا, اور جناب رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایک بریک لیتے ہیں, جس کے بعد پھر ہم اگلے موضوع کی جانب جاتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک. رانا اطہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب عقیل یوسفزئی صاحب نے, جو افغان امور کے ایک ایکسپرٹ ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے غزنی میں ہونے والے ایک حملے کی, جس میں ایک ڈسٹرکٹ گورنر سمیت کئی پولیس والے اور لوگ مارے گئے ہیں. عقیل یوسفزئی صاحب, یہ فرمائیے کہ اس وقت طالبان ایک, اچھا عقیل یوسفزئی صاحب بھی لائن پر نہیں ہے, رانا اطہر جاوید صاحب یہ فرمائیے کہ ایک طرف تو پوری کوششیں ہو رہی ہیں کہ طالبان کو آن بورڈ لایا جا سکے, لیکن طالبان کے حملے بھی شدت اختیار کر رہے ہیں. کیا وہ کسی قسم کے مذاکرات میں جانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ گین کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں, ایکچولی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چیز دونوں طرف سے اگر ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ ڈینجرس بات ہے. آپ کو جب لانا ہوتا ہے نیگوسیشن پہ, ظاہر ہے سافٹ کرنا ہوتا ہے کسی کو, اپوزیشن کو یا اینیمی کو, تو یو برنگ دیم ٹو دا نیگوسیشن ٹیبل تاکہ بات کر سکیں وہ, اور اپنی تھوڑا ڈسلوج کریں اور ڈسپوزیس کریں اپنا جو ان کا پہلے سے ایک منطق انہوں نے گھڑی بھی ہوتی ہے دونوں میں سے. تو امریکہ کا جو ہے, طالبان کا دیکھیں, وہ تو کلیئر کہتے ہیں, طالبان کہتے ہیں کہ جی فوراً آکوپیشن ختم کریں اور ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں افغان گورنمنٹ سے. اور امریکہ بھی ایکچولی اندر سے یہ نہیں چاہتا میں بتاؤں کہ طالبان کے ساتھ وہ مسلسل لڑائی جاری رکھے, تبھی وہ بار بار نیگوسیشن کے لیے افغان گورنمنٹ کو بھی آگے کرتے ہیں یا ایک بیک ٹو ڈپلومیسی کے ذریعے ٹرائی کرتے ہیں مختلف ملکوں کے ذریعے کہ ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لایا جائے. اس کی وجہ وہ 60% علاقہ ہے جو کہ طالبان کے کنٹرول میں ہے. آبویسلی لاجسٹیکلی امریکی فورسز کے لیے بھی اور افغان گورنمنٹ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے ٹو اسٹیبلش دا رٹ آف دا گورنمنٹ. تو جب رٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہوتی اور کلسٹر میں بفر زون بنے ہوتے ہیں جس میں ایک حکومت کی رٹ ہی نہیں ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ تین چار چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, داعش کی ہم بات کر چکے ہیں کہ داعش اب اپنی اماجگاہ بنا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو طالبان کے اندر بھی وہ ہلکے جو کہ نہیں چاہتے نیگوسیشن کرنے یا پرانے کوئی جو ہارڈ بیٹل ہارڈن لوگ ہیں اینٹی ویسٹ ہیں بہت زیادہ وہ ہیں. تیسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اب طالبان کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے, وہ تبدیلی ان کی نئی لیڈرشپ ہے. مگر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ابھی اس کی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ذمہ داری کس نے لی ہے. اگر میرے علم میں تو نہیں ہے کہ طالبان نے ذمہ داری لے لی ہے اس کی کہ ہم نے وہ کیا ہے غزنی والا واقعہ. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایکچولی یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ایک تھرڈ پارٹی بھی ایکسپلائٹ کر سکتی ہے اس کو. تھرڈ پارٹی کا مطلب ہے کہ داعش کی موجودگی ہے اور یہ بہت سارے ممالک نے وارن کیا, ایران نے بھی وارن کیا, باقی ممالک نے بھی کیا ہے کہ داعش کی یہاں پہ جو اسٹرانگ فٹ آؤٹ ہو رہا ہے وہ ایک لانگ ٹرم جو افغان لوگ جو یہ امید کر رہے ہیں کہ نیگوسیشن کے ذریعے امریکہ کے ساتھ طالبان کو حزب اسلامی کی طرح انکارپوریٹ ہو جائیں, وہ حکومت کے اندر آ جائیں کسی طریقے سے, بات مان جائیں اور ماڈرن وے آف رول کو ایکسیپٹ کر لیں اور حصہ بنیں اس کا, تو یہ سفرنگ کم کرے گا اور لوگ بھی بیچارے اپنی جانوں سے نہیں جائیں گے افغانستان کے جو لوگ ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں سب کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایکچولی اس کے اندر امریکہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح چاہے گا کہ ہر وقت لڑائی جاری رکھے, تبھی امریکہ بار بار ان کو کہتا ہے. ہاں سافٹ کرنے کے لیے ٹارگٹ کو یا ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کر سکتا ہے کہ ان سے لڑائی کرے یا ان کو ڈسکریج کرے کہ وہ اور ٹیریٹوریل گینز کی طرف نہ جائیں اور جہاں ہیں ان کو وہیں رکھیں ایک سٹیٹک طریقے سے اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں.
اچھا رانا صاحب, ایک جو ایک اور بہت بنیادی بات ہے جو کہی جا رہی ہے آج کا, خاص طور پہ جب اس ریجنل سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں تو ایران جو ہے ایک نئی امپورٹنس حاصل کر رہا ہے, مڈل ایسٹ میں بھی اس کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے, روس کے ساتھ اس کا اتحاد ہے, اب ترکی بھی ان کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہے, تو اس ریجن میں افغانستان میں جو ناردرن الائنس وغیرہ ہیں اس کے ساتھ ان کے خاصے روابط بھی ہیں اور ایک مشترکہ دشمن بھی ہے جو داعش کہلاتی ہے, جو ایران کا بھی دشمن ہے اور طالبان کا بھی دشمن ہے. تو جو ایک پرسپشن ہے کہ ایران زیادہ بڑا رول پلے کر سکتا ہے افغانستان کے ریکنسیلیشن پروسیس میں, اور اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان میں افغانستان کے سفیر ہیں عمر زخی وال صاحب, انہوں نے ایران کے سفیر مہدی انر دوست بھی ملاقات کی ہے بدھ کے روز, جس میں دیگر امور کے علاوہ افغان امن کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران واقعی کوئی مثبت رول پلے کر سکتا ہے ان پارٹیز کو ایک جگہ لانے میں, ایک میز پہ لانے میں؟
جی جی بالکل, میں اس سے تو دوسری کو رائے ہو نہیں سکتی, کیونکہ دیکھیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس خطے میں افغانستان کے اندر, ایک امریکہ ہے, پھر افغانستان ہے اور پھر ایران ہے اور پاکستان ہے. ایران کی پاکستان کی دو وجہ ایک سی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ دونوں ہوسٹ کر رہے ہیں افغان ریفیوجیز کو بڑے دیر سے, دوسری وجہ یہ ہے کہ بارڈرز بھی ملتے ہیں ون وے آر دا ادر. تھرڈ ریزن جو بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اس کو اگر آپ دیکھیں اس پریزن سے کہ باوجود تمام اختلافات کے ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے, بہت ساری طالبان لیڈرشپ جو گزرتی بھی ہے یا ٹرانزٹ لیتی ہے تو وہ ایران کے ذریعے جاتی ہے. ایران نے اپنی ایک جو سوچ کو منوایا ہے خطے میں وہ یہ کہ ایران لے کے جانا چاہ رہا ہے ریکنسیلیشن کی طرف اور پاکستان بھی اس کی حمایت کر رہا ہے. تو ایک لحاظ سے پاکستان اور ایران کے کنورج ہوئے ہیں معاملات افغانستان کے اندر جو طالبان کے دور میں نہیں تھے. اور اس کی وجہ بھی طالبان کے وہ ظاہر اٹیک تھے امبیسیز کے اوپر اور ڈپلومیٹس کو ان کا وہ مارنا تھا. مگر اب کی صورتحال قطعی مختلف ہے, کیونکہ اب ایران کو اور پاکستان کو نظر یہ آ رہا ہے, ترکی کو بھی, لیکن خاص طور پہ دونوں ممالک کو, کہ افغانستان کے اندر اگر انفلوئنس دیکھیں پاکستان کے حوالے سے, اگر ہندوستان کا انفلوئنس بہت بڑھ جاتا ہے اور بڑھ بھی رہا ہے تیزی سے, تو جو لیوریج ہے وہ خطے میں لیوریج ختم ہوگا اور امریکہ بھی اس کو انکریج کر رہا ہے. لیکن اگر ایران آتا ہے پاکستان چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کر اور یہ کہتا ہے کہ جی آپ اس خطے کو چھوڑ دیں, پیسے چھوڑ کے نہ بھاگیں لیکن ایک سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائیں, تو ایران کی جو کلاؤٹ ہے ایران کا افغانستان کے اندر افغان گورنمنٹ میں, خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ حزب اسلامی کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ایران میں جا کے انہوں نے قیام پذیر کیا, بہت سارے لیڈر جیسے پاکستان میں رہے ایسے ایران میں بھی رہے, آج کل بھی بہت سارے لیڈر طالبان کی بھی جو بات ہوتی ہے نا جی کہ ادھر ہیں ادھر ہیں نیگوسیشن کے لیے, تہران قطر وغیرہ یہ اس جگہ بالکل ان پہ بات چیت ہوتی ہے اور وہاں لوگ ملتے ہیں آپس میں. تو میرے خیال میں ایک مثبت قدم ہے, اور اگر یہ تین ممالک مل جائیں پاکستان ایران اور رشیا اور چائنا بھی اگر مل جائے, تو یہ اس وقت یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ وائلنس ختم ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر, کیونکہ کسی بھی ملک میں جب آپ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے چاہے وہ بہت طاقتور ہے یا کمزور گروپ ہے, وہ ان کو دے ہیو ٹو اس کو گیو اپ کرنا پڑے گی لڑائی گیو اپ کریں گے اور اپنی اپنی پوزیشنز پہ رہ کے پھر یہ نیگوشیٹ ہوگا اور کروائے گا یہی ممالک جن کا میں کہہ رہا ہوں, باقی ایکچولی ان کے اتنے انٹرسٹ نہیں ہے جتنے وہ سٹیٹ آف ٹینشن کریٹ کرتے ہیں. جیسے میں ہندوستان کے بارے میں کہا, اگر ان کا وہاں پہ ڈیولپمنٹل ورک میں انٹرسٹ ہے تو اگر صرف وہی رکھیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب وہ پاکستان کے خلاف چیزیں وہاں کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ان کا جو رول ہے وہ پریجڈس ہو جائے گا اور بائس ہو جائے گا اور ان کی افغانستان سے اور افغان لوگوں سے سنسیریٹی ان ڈاؤٹ ہوگی. ایران معاملات میں ایسے نہیں ہے, ایران واقعی میں اور پاکستان بھی, ایران اور پاکستان واقعی میں چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو جائے, کیونکہ ریفیوجیز دونوں ممالک ہوسٹ کر رہے ہیں اس وقت.
مگر اس صورت میں اگر جیسا کہ آپ نے ایک نیکسس بتایا, خود امریکہ کی کیا پوزیشن ہوگی؟
دیکھیں امریکہ کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ امریکہ وہاں سے جو وکٹری نام کی چیز ہے نا جی, وہ کوئی ایز اے پروسیس لے اسے تو ٹھیک ہے کہ جی ہم نے یہاں پہ ریکنسٹرکشن کی, ہم نے سارا کچھ کیا, لڑائی بند نہیں ہوئی, نیگوسیشن کرتے کرتے ہم ودرا کر رہے ہیں اور ہم نے معاملات کو سیٹ کر دیا, حکومت جانے اور یہاں کے ایتھنک کمپوزیشن جانے اور سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, بات چیت ہو گئی ہے, لکھت پڑھت ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے پختون کلچر میں بھی جب یہ زبان دے دیتے ہیں تو یہ ریٹرن اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر امریکہ کی پوزیشن, اگر امریکہ لانگ ٹرم میں دیکھے کہ ان کو فائدہ اس بات کا کتنا ہے, ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ ظاہر ہے یہاں سے وہ جائیں گے, چاہے ابھی نہ جائیں بہت سالوں میں, کچھ سالوں میں جائیں گے یا کرٹیل کریں گے, ایک تو ان کو نقصان یہ ہوگا کہ ان کا انفلوئنس کم ہوگا اور وہ جو ایوری ڈے روٹین میں جو ان کا ان پٹ ہے وہ نہیں ہوگی اگر یہ معاملات سیدھے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اوور آل دیکھیں بہت زیادہ لوگ جانے گئی ہیں, امریکیوں کی بھی گئی ہیں, نیٹو فورسز کے لوگ بھی گئی ہیں اور ابھی ان کی انگیجمنٹ مڈل ایسٹ میں بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی اور سینٹرل ایشیا میں بڑھے گی رشیا کی وجہ سے, ایسٹرن یورپ میں بڑھ سکتی ہے, کل کو ترکی کے اندر معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس وقت امریکہ کو یہ جو ٹیکٹیکل جو گین ہے وہ ہو سکتا ہے, چاہے ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہو, کہ اندر افغانستان میں امن آنے سے امریکہ کی کریڈیبلٹی لا محالہ اچھی ہو جائے گی, کہ باوجود امریکہ کی موجودگی کے انہوں نے ایون اپوزٹ پارٹیز جو تھیں ایران کو, جو باقی معاملات میں پسند نہیں کرتا امریکہ, لیکن اس معاملے میں انہوں نے ایران اور پاکستان کی بات مانی ہے اور موقع دیا ان کو کہ وہ ریکنسیلیشن پروسیس میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر کے افغان طالبان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لے آئیں.
بہت شکریہ رانا تھر جاوید صاحب آپ کا. ہم ایک بریک لیں گے سامعین. احمد بلال محبوب صاحب پل ڈیٹ کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم گفتگو کریں گے پاکستان بجٹ کے حوالے سے جس پر اپوزیشن کنسرنس کا اظہار کر رہی ہے اور انہوں نے ایک اخلاقی پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے کہ اس حکومت کو جس کے اب 2 مہینے سے بھی کم رہ گئے بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے اور یہ معاملہ آنے والی حکومت کے لیے چھوڑنا چاہیے. لیکن پہلے ایک بریک, پھر گفتگو.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا احمد بلال محبوب صاحب ہیں۔ احمد بلال محبوب صاحب، یہ فرمائیے کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اخلاقی طور پر اس حکومت کو بجٹ پیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی کیا اپوزیشن یہ حکومت پیش کر سکتی ہے بجٹ یا نہیں کر سکتی؟ جی میں احمد بلال محبوب صاحب سے، جمالی صاحب جی،
اور عملی طور پہ ہے
جی،
اصل سوال تو یہ ہے اخلاقی طور پہ جواز ہونا یا نہ ہونا، اس کے بارے میں تو ایک بڑی سبجیکٹو سی رائے دی جا سکتی ہے، لیکن اصل بات تو قانونی اور دستوری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو موجودہ بجٹ ہے اور موجودہ جو اخراجات کی آتھرائزیشن ہے وہ 30 جون کو ختم ہو جاتی ہے اور 1 جولائی سے ہمارا نیا مالی سال شروع ہو جاتا ہے، تو جب تک کہ کوئی نیا بجٹ پاس نہ ہو 30 جون کے بعد کے اخراجات کی آتھرائزیشن نہیں ہوگی تو کاروبار حکومت نہیں چل سکے گا۔ تو ظاہر ہے کہ بجٹ تو پاس کرنا پڑے گا، اور قانونی طور پہ اگر یہ حکومت، اس کے بارے میں ایک لاجیکل بات ہی ہو سکتی ہے کہ حکومت جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آگے بھی چلے گی یا نہیں چلے گی، تو وہ کس طرح سے پورے 1 سال کا بجٹ پاس کر سکتی ہے؟ تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر فرض کریں یہی حکومت دوبارہ منتخب نہیں ہوتی تو جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں اور تمام اس کے پاس یہ امکانات موجود ہیں کہ وہ بجٹ کو تبدیل کر دے۔ اور دیکھیے، بجٹ کا ایک بڑا حصہ تو ایسا ہے جس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ تنخواہوں سے متعلق اور جو ریکرنگ اخراجات ہوتے ہیں ان سے متعلق ہوتا ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ قدم ہوتا ہے اسی کے اندر زیادہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ چاہے وہ حکومت آ کے اس کو بدل دے، ان ترجیحات کو، ان پروجیکٹس کو، وہ تبدیلی وہ کر سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت جو چیز عملی چیز ہے، جو پریکٹیکلی جو کی جا سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ اگلے 1 سال کا بجٹ جو بھی حکومت اس وقت موجود ہے وہ پاس کر لے، اور پھر اگر اس میں تبدیلیاں کرنے والی اگلی حکومت کے لیے ضروری ہو تو وہ اسے بھی کر لے۔
صحیح۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی صاحب نے۔ جمالی صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نے اس سلسلے میں، آپ سے میری بات بھی ہوئی تو آپ نے کہا آپ نے اسمبلی میں بات کی ہے، ہم نے حکومت کے بھی لوگوں کو دعوت دی تھی لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں آ سکے، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو، آپ نے کیوں اس پر اعتراض کیا؟ جو بات احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑی لاجیکل ہے کہ آنے والی حکومت 30 جون کے بعد کیا کرے گی جو بھی حکومت آئے۔
لیکن بات یہ ہے اگر کہ یہ ریپیٹیشن ہے 2007 کی، جب مشرف صاحب اسی پارلیمنٹ سے سیکنڈ ٹینر مانگ رہے تھے پریزیڈنٹشپ کا، اور وہ ان کو میں نے 2005 میں کہا تھا ابھی ٹیم بڑی کمزور ہے، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ نہ کرے، یہ پولیٹکس نہیں ہے۔ وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر مسلم لیگ نواز والے کہ 5 بجٹ جو انہوں نے پیش کرنے تھے انہوں نے پیش کر دیے، نخرے بھی لگاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اب یہ انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ جو ایکچوئل فائنینس منسٹر ہیں وہ بہانے کر کے 4 مہینے سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو ایڈوائزر صاحب آئے ہیں ان کو بجٹنگ کا پورا پتا نہیں ہے، اسماعیل صاحب میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، ایسے کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئے، کیونکہ اگر کہ میکسیمم یہ ہے ایک انہوں نے جو لائے عمل تیار کیا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ آسرا ہو کہ جو اگزام ٹھیک ہے اور کچھ نہیں تو بچوں کے پیسے یہ ریلیز کر دیں گے اناؤنس کر کے امیجیٹلی، اور یہ لوگوں کے لیے یہ الیکشن کیمپین کے پیسے بن جائیں گے۔ میں کئی الیکشن لڑا ہوں، ایک نہیں پر کئی ہے، نمبر آف الیکشن، یہ سارا ایک فراڈ ہے، अगर ज्यादा अगर इनको इतना शौक है कि जनाब हम बजट पेश करें या कुछ करें, क्योंकि 30 जून को तो वो कहते हैं कि जी डेडलाइन होती है,
टाइम बार्ड हो जाता है जी।
जी हाँ, तो टाइम बार्ड नहीं, ये तो देखेंगे, ये है कि ये पैसे वापस न करने के भी तो इजाजत है ना, आईन में है। अगर के आप नहीं पूरा कर सकते तो आप इनको वापस पैसे करने की जरूरत नहीं है, आप इनको पेंडिंग कर देते हैं। अगर इनको बहुत शौक है, शौक इनके बड़े हैं, और खुद हम माफी दे पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया सबने, जो भी ये हुकूमत पिछली हुकूमत उसे पिछली हुकूमत, मैक्सिमम ये होगा कि ये 3 या 4 महीने का एक हिस्सा बजट का अगर इनके इतने शौक है वो बेशक अनाउंस करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस गवर्नमेंट को ये जरूर होगा कि इस आदमी ने, इस गवर्नमेंट ने 4 महीने का बजट अनाउंस कर दिया है, वो जो आएगा अगला आदमी वो अपने उसी तरीके से इसको चलाएगा। आईन है, एक पाबंदी है, ये तो कोई नहीं कह रही जो आप मर्जी पड़े आप करें, ये दिस इज नॉट ऑन, ये खुदा का खौफ करें, ये मुल्क पाकिस्तान है, इन्होंने बनाना रिपब्लिक से भी बेड़ा गर्क कर दिया है।
अच्छा,
और हम इसको नहीं मानते।
अच्छा,
नहीं मानते क्योंकि ये नाजायज है।
जमाल साहब हमारे साथ रहिएगा जी, हमारे साथ रहिएगा। अहमद बिलाल महबूब साहब जी बताइए, ये प्रोविजन क्या होता है? आम तौर पर ये जब होता है कि एक एक पीरियड होता है जो इंटरिम पीरियड कहलाता है, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, तो बजट का प्रोसेस क्या है नॉर्मल, क्या जाने वाली गवर्नमेंट बनाती है, प्रैक्टिस क्या है, रवायत क्या है?
देखिए, सूरत हाल यह है कि ये इस वक्त टाइमिंग बड़ी गैर मामूली सी हो गई है। अमूमन देखिए, इंतखाबात का तो कोई ऐसा नहीं होता कि फिक्स्ड महीना हो जिसमें इलेक्शन हो, तो जब भी हुकूमत के 5 साल पूरे हो जाएंगे कौमी असम्बली के, तो उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी और अगले इंतखाबात के लिए 60 डेज के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। अब जिस तरह से आपने देखा कि मर्दमशुमारी का भी टाइम टेबल कुछ ऐसे हुआ कि उस वक्त मर्दमशुमारी हुई जब इंतखाबात भी होने वाले थे और इतना वक्त नहीं था कि वो इंतजार करते कि फाइनल उसकी रिपोर्ट आए तो फिर उसकी हल्का बल्दियां उसकी बुनियाद पर की जाए, तो उन्हें तरमीम करनी पड़ी दस्तूर के अंदर कि प्रिलिमिनरी जो मर्दमशुमारी की रिपोर्ट है उसी के बुनियाद पर हल्का बल्दियां कर दी जाए। ये खास मखसूस हालात थे। अब इस वक्त ये बजट का मामला ऐसे हो रहा है कि बजट का वक्त 30 जून को खत्म हो रहा है। ये भी दुरुस्त है कि अगर वो चाहे तो 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए 3-4 महीने के लिए भी को बजट बना लें, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीकेशन वही है कि वो जो 1 साल का बजट पेश करेंगे तो उसके भी इम्प्लीमेंटेशन तो मुश्किल से 2 माह की होगी, जब नई हुकूमत वजूद में आ जाएगी तो उसके अंदर तब्दीलियां कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है जिसके लिए गैर मामूली सूरत हाल में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मामूल की सूरत हाल नहीं है।
बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, मीर जफरुल्ला जमाली साहब, आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया कि आपने जहमत फरमाई एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर। देखिए आने वाला वक्त क्या लेकर आता है, इस वक्त हमारे साथ तो टेलीफोन लाइन पर
खुदा करे कि अच्छा वक्त,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नवाब यूसुफ,
निकल कर मुल्क पाकिस्तान का सोचे,
बिल्कुल
वो सोच नहीं है, मैं खुलम खुला कह रहा हूँ,
सही।
इसीलिए
नवाब यूसुफ तालपुर साहब हैं, कौमी असेंबली के रुकन हैं पीपल्स पार्टी से। नवाब साहब बहुत शुक्रिया, आपने जहमत फरमाई, आप मसरूफ थे, अपने वक्त निकाला। ये बताइए कि एक बिल मंजूर किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम नहीं किए मुनासिब तो पाकिस्तान की जो इमदाद है अमरीकी उसमें कटौती हो सकती है। अव्वल तो बताइए कि ये बिल पेश करने का मकसद क्या, उसको अवॉइड करना था या तरक़ीक़त सिंसियरली इस स्मगलिंग के सिलसिले को रोकना था?
नहीं, ये बात तो गलत है कि उस चीज को अवॉइड करने के लिए
जी,
क्योंकि ये बिल और इससे कनेक्टेड काफी बिल्स इन प्रोसेस हैं। एक हमारी सब कमेटी भी बनी हुई है जिसको मैं खुद एड कर रहा हूँ
जी जी,
और उसकी भी 2 मीटिंग्स हो गई हैं, और लेकिन ये बिल अब यहाँ पर आया नेशनल असेंबली में तो और जरूरी समझा हम लोगों ने कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जिससे ये जो अपना लोग है, अपना जो माइग्रेंट्स उनकी स्मगलिंग रुक सके, क्योंकि ये तो फिर जो होती है स्मगलिंग बाय लैंड भी होती है, बाय सी भी होती है और बाय एयर भी होती है। इन चीजों को रोकने के लिए ये बिल हम ले आए, और जिस कमेटी में ये बिल आया था उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, और उसमें फिर इसको हम लोगों ने अथॉरिटी स्टडी भी किया। हाँ, इसमें एक तो हमने अमेंडमेंट दी थी जो मतलब है कि हुकूमत की साइड ने उनको नहीं इंडोर्स किया, लेकिन ये बिल हम लोगों ने पास कर दिया। इसका मकसद यही है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी स्मगलिंग को रोका जाए, जिसमें बिल का एन मकसद जो है वो सिर्फ यह है कि यहाँ पर जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको पनिशमेंट दी, लेकिन माइग्रेंट तो बेचारा तब जाता है जब वो यहाँ पर भूखा मरता है अपनी चीजें बेचकर और मुश्किल हालात में जाता है, और फिर जब डिपोर्ट होता है वापस आता है तो फिर ये लोग बंद कर देते हैं उसको, तो उससे स्मगलिंग तो नहीं रुकती थी। क्योंकि जो लोग स्मगलिंग करते हैं और जो लोग भेजते हैं वो तो ऐसे लोग हैं जो उनको ही पकड़ना चाहिए। तो ये बिल हमने इसीलिए लिया है कि जो माइग्रेंट्स है उनको एज विटनेस करके हम उनसे काम लें, और जो लोग इन्वॉल्व हैं स्मगलिंग में इनको भेजने में उनके खिलाफ पकड़ धकड़ की जाए, और उनकी जो पनिशमेंट है वो भी पहले कुछ कम थी जिसको हमने इंक्रीज करके अप टिल 14 इयर्स मैक्सिमम किया है।
अच्छा, नवाब यूसुफ तालपुर साहब जी बताइए कि अब 5 साल आपकी भी हुकूमत रही है, इससे पहले अब 5 साल की इनकी हुकूमत थी, क्या पाकिस्तान में आज तक वाकई तारीखी तौर पर कोई संजीदा कोशिश हुई है ह्यूमन स्मगलिंग को रोकने की?
नहीं, लॉज हैं और मेरे ख्याल में काफी लॉज ऐसे हैं जो डुप्लीकेट भी हैं, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अलग बात होती है, फेडरल गवर्नमेंट की अलग बात होती है, लेकिन फिर भी FIA जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए जो इंटरनेशनली है उसमें काफी उसने एक्टिव रोल अदा किया है और कर भी रही है, और काफी लोगों को लोगों ने वो किया भी है, अरेस्ट भी किया है, काफी लोगों के केसेस चलाए हैं और काफी केसेस चल भी रहे हैं, तो एफर्ट्स तो हो रहे हैं। लेकिन एक बात आपकी सही है कि लॉज बनते हैं लेकिन उसमें मेन चीज होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और इम्प्लीमेंटेशन में जरा नजर यह है न कि सिर्फ ये लॉ लेकिन जितने लॉज बने हैं उनकी जरा वीक रही है, वी नीड टू इम्प्रूव दैट।
देखिए ना, लॉज तो करप्शन के खिलाफ भी हैं मुल्क में, लेकिन करप्शन खूब हो रहा है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या जी इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या मैकेनिज्म आप रखा है? मेरे पास एक मिनट से भी कम है, जरा फरमाइएगा।
नहीं, मैकेनिज्म तो यही रखा है कि हमने माइग्रेंट को छोड़ दिया, स्मगलर इनकी जो भी निशानदेही पे वो जो स्मगलर होंगे उनको पकड़ेंगे, और जो सजा है उसको मैक्सिमम कर दी, और इसको इफेक्टिवली उसको लाके और इम्प्लीमेंट करेंगे।
अच्छा, ये बताइए कि जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जिसकी जिम्मेदारी है इस पर अमल दरामद अगर वो ना करें तो उनके लिए भी कोई सजा तजवीज की है आपने?
जो अथॉरिटी है वो तो पहले ही कानून में मौजूद है
जी,
कि वो अगर नहीं करेंगे और अगर कोई ऐसे लैप्सेस होंगे तो दे विल बी पनिश्ड, दोज लॉज ऑलरेडी देयर।
बहुत शुक्रिया नवाब यूसुफ तालपुर साहब आपका, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट बिल आप लोगों ने पेश किया, खुदा करे से इस पर अमल दरामद हो और ये आसानी से काम कर सके। और सामने इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम साहब, और अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।
जो नुकताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। خالد حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پروگرام پیش ہے ادب اور فن. کینیڈا کے معروف اور مقبول شاعر اشفاق حسین پچھلے دنوں ورجینیا تشریف لائے اور یہاں ایک مشاعرے میں شرکت کی. آئیے سنیے ان کے کچھ خوبصورت اشعار.
اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور, اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور, بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی, اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور, بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے, اور پڑھتے ہوئے تم ہی دے کتابِ لب و رخسار, پڑھتے ہوئے تم ہی دے کتابِ لب و رخسار, مل جائیں گے ہم حسن کے دفتر میں کسی کے, پڑھتے ہوئے تم ہی دے کتابِ لب و رخسار, مل جائیں گے ہم حسن کے دفتر میں کسی کے, اور مل جائیں گے ہم حسن کے دفتر میں کسی کے. شعر دیکھیں کہ ایک شام بنا میں لب شیریں دہنا ہم, ایک شام بنا میں لب شیریں دہنا ہم, چپکے سے اتر جائیں گے ساغر میں کسی, ایک شام بنا میں لب شیریں دہنا ہم, چپکے سے اتر جائیں گے ساغر میں کسی کے, اور شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت, شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت ہم بھی نظر آ جائیں گے منظر میں کسی کے, اور دنیا کے کاروبار سے فرصت نہیں ملی, دنیا کے کاروبار سے فرصت نہیں ملی, یہ کیوں کہوں کہ مجھ کو محبت نہیں ملی, دنیا کے کاروبار سے فرصت نہیں ملی, یہ کیوں کہوں کہ مجھ کو محبت نہیں ملی, آنکھیں کسی کی میرے لیے منتظر رہیں, مجھ کو ہی لوٹ جانے کی مہلت ملی. دنیا کے کاروبار سے فرصت نہیں ملی, یہ کیوں کہوں کہ مجھ کو محبت نہیں ملی, آنکھیں کسی کی میرے لیے منتظر رہیں, مجھ کو ہی لوٹ جانے کی مہلت نہیں ملی, تھوڑی سی اس کے دل میں جگہ چاہیے تو تھی, تھوڑی سی اس کے دل میں جگہ چاہیے تو تھی, لیکن یہ بات کہنے کی ہمت نہیں, تھوڑی سی اس کے دل میں جگہ چاہیے تو تھی, لیکن یہ بات کہنے کی ہمت نہیں ملی. اس بارگاہ حسن میں برسوں کے بعد بھی, اس بارگاہ حسن میں برسوں کے بعد بھی کہنا جو تھا اسی کی اجازت نہیں ملی, اس بارگاہ حسن میں برسوں کے بعد کہنا جو تھا اسی کی اجازت نہیں ملی, اور سب سے بڑا گواہ تھا میں اپنے قتل کا, لیکن مجھے بھی کوئی عدالت نہیں ملی. یہ دولت سخن جو ہے اشفاق میرے پاس, یہ دولت سخن جو ہے اشفاق میرے پاس, اپنے سوا کسی کی بدولت نہیں.
کینیڈا کے ایک معروف اور مقبول شاعر اشفاق حسین کا کلام آپ سن رہے تھے. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.